رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چین کے ناظرین، سلسلہ شان نزول لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جو شخص جمعۃ المبارک کو میری ذات پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کی 100 حاجتوں کو پورا فرماتا ہے، 30 حاجتیں دنیا کی اور 70 حاجتیں آخرت کی پوری فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیکا یا سیدی یا مکی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آج جس آیت مبارکہ کے تحت ہم یہ درس لے کر آگے چلیں گے، 21 پارے کی پہلی آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے حکم ارشاد فرمایا ہے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ ترجمہ، اس کتاب کی تلاوت کرو جو تمہاری طرف وحی کی گئی اور نماز قائم کرو، بے شک نماز بے حیائی بری بات سے روکتی ہے، اور بے شک اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے جو حکم ارشاد فرمایا ہے، تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کرنے کے حوالے سے اور ساتھ نماز قائم کرنے کے، اور پھر یہی ارشاد فرمایا کہ اللہ کا ذکر ہی سب سے بلند ہے، سب سے بالا ہے، سب سے بڑا ہے، اور جو کچھ ہم اعمال بجا لاتے ہیں بے شک اللہ انہیں جانتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر کے حوالے سے دو باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں۔ ایک تو اس کی تفسیر یہ کی گئی ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف جو قرآن نازل ہوا ہے اس کی تلاوت کرتے رہے، کیونکہ اس کی تلاوت عبادت ہے، اس میں لوگوں کے لیے واعظ اور نصیحت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت وہ عبادت ہے، بلکہ نہ صرف اس کی تلاوت عبادت ہے، قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، قرآن کو باطہارت باوضو چھونا عبادت ہے، قرآن مجید کے اندر غور و فکر کرنا تفکر کرنا عبادت ہے۔ تو فرمایا گیا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، آپ تلاوت کریں کس کی؟ جو کتاب آپ کی طرف کتاب میں سے نازل کیا گیا ہے، اور نماز کو قائم کریں کہ بے شک یہ نماز بری باتوں سے، فحش سے، برائی سے وہ روک دیتی ہے۔ اس آیت مبارکہ کی دوسری تفسیر جس میں یہ بات بیان کی گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کے، یعنی مکہ کے کفار کے ایمان نہ لانے پر افسردہ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر افسوس ہوا، دکھ پہنچا کہ مکہ کے لوگ ایمان نہیں لے کر آئے، یعنی کفار مکہ پر۔ جب آپ افسردہ ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ حکم نازل فرمایا ہے اور یہ بیان فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس کی تلاوت کریں، اس کو پڑھیے، اس میں پچھلے انبیاء کے تذکرے بھی چکے موجود ہیں، نوح علیہ السلام کہ جنہوں نے جس قدر 950 سال وہ تبلیغ میں مصروف رہے، جن کا قرآن میں بیان ہے، وہ خود فرماتے ہیں کہ رب العالمین میں نے نہ ان کی تنہائیوں کو چھوڑا، نہ ان کی خلوت اور جلوتوں کو چھوڑا، میں مجمع کے اندر بھی جا کر ان کو واعظ کیا ہے، ان کو ہدایت کی طرف بلایا ہے، میں نے انفرادن الگ الگ بات کر کے بھی ان کو واعظ کر کے نیکی کی طرف بلایا ہے، لیکن یہ ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے کہ اے محبوب، آپ بھی ان کو یعنی تلاوت کریں کتاب، اور اس کتاب کے اندر چونکہ ان کے تذکرے بھی موجود ہیں، انبیاء کے تذکرے بھی موجود ہیں، کہ جس قدر وہ مصروف رہے اور وہ بھی اسی تبلیغ واعظ نصیحت میں رہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی قوموں میں بھی بہت سے ایسے لوگ تھے کہ جو گمراہی کے راستوں کو جنہوں نے نہ چھوڑا، جو بھٹکے ہوئے راستوں پر ہی مگن رہے، اور وہ نبی ان کو ہدایت کی طرف بلاتے رہے۔ تو یہ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک کو تسلی دینے کے لیے کہ آپ ان کا رنج نہ کریں، اس انداز آپ قرآن میں مشغول ہو جائیں۔ یاد رکھیں قرآن پاک کے کئی احکامات ایسے ہیں جو براہ راست، جن میں جو صیغہ ہے، جو خطاب ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، لیکن اس سے مراد یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وہ حکم ہے، لیکن امت کے لیے اس میں ضمنی طور پر یہ حکم تمام کے لیے، یعنی ہر سامع کے لیے، ہر سننے والے کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی حکم دیا کہ آپ قرآن کی تلاوت کریں، نماز کو قائم فرمائیں، کیونکہ آپ کا پڑھنا، آپ کا نماز کا قیام فرمانا، اس میں بھی امت کے لیے رہنمائیاں ہیں، امت کے لیے سیکھنے کے احکامات ہیں۔ تو آپ کو یہ حکم ارشاد فرمایا۔ اور یاد رکھیں کہ جب آدمی کوئی عمل کر رہا ہو اور اس عمل پر کہا جائے کہ اس پر عمل کرو، ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، وہ نمازی ہے، اسی کو کہا جائے کہ نماز قائم کرو، تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے اس میں مستقیم ہو جاؤ، ٹھہرے رہو۔ قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ، تو ایک تفسیر یعنی استقامت اختیار کرو، ہمیشگی ہو، اس پر مداومت ایسی آ جائے۔ جب کسی عمل پر عمل کرنے والے کو کہا جاتا ہے کہ یوں کرو، تو مراد یہ ہے کہ اس سے مستقیم رہنا، اس کے اوپر مداومت اختیار کرنا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ارشاد فرمایا، تم اپنی آنکھوں کو اس کی عبادت میں سے حصہ دو، تم اپنی آنکھوں کو اس کی عبادت میں سے حصہ دو۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آنکھ کا عبادت میں سے حصہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا، قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا۔ اس کی آیات اور معانی میں یعنی غور و فکر کرنا، تفکر کرنا، اس میں بیان کیے گئے عجائبات کی تلاوت کرتے وقت عبرت اور نصیحت کو حاصل کرنا۔ اللہ اکبر، قرآن پاک کے اندر کتنی ایک تلاوت، یہ قرآن کا پڑھنا بھی عبادت، ثواب کا کام ہے، اگرچہ سمجھ میں نہیں آیا کسی کو، لیکن یہ پڑھنا بذات خود یہ عبادت ہے۔ لیکن قرآن کو سمجھ کر پڑھنا یہ بہت بڑی درجے کی عبادت ہے، کیونکہ وہ اصل مقصود جو قرآن کے نزول کا ہے وہ اس کو سمجھ رہا ہے، قرآن کے اندر بیان کیے گئے عجائبات کے اندر غور و فکر تفکر کر کے وہ نصیحت پکڑ رہا ہے، قرآن کے اندر ایسے واقعات جو عبرت کے لیے بیان کیے گئے ہیں ان کو سن کر سمجھ کر ان سے عبرت پکڑ رہا ہے، یہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے بہت معاون ثابت ہوتے ہیں۔ واقعہ بیان کرنا، حکایت بیان کرنا، یہ بات سمجھنے سمجھانے کے لیے بہت آسانی پیدا کر دیتا، کسی کو مثال سے سمجھا دینا، کسی کو کسی حکایت سے سمجھا دینا، تو قرآن پاک یہ ساری خوبیوں کا جامع ہے، مثالیں بھی قرآن میں ذکر ہیں اور واعظ و نصیحت کے واقعات بھی قرآن میں موجود ہیں، اور ان کے بیان کرنے کا مقصد یہی بیان فرمایا گیا تاکہ لوگ اس سے عبرت پکڑیں، لوگ اس سے نصیحت کو پکڑیں۔ تو بہرحال قرآن اگر سمجھ میں نہ بھی آیا، بظاہر کسی کو سمجھ میں نہیں آتا وہ قرآن، یعنی اس نے پڑھا نہیں ہے، وہ اس کے معنی جانتا نہیں ہے، اس کو ترجمہ نہیں پتا، لیکن وہ صرف اس کی تلاوت بھی کر رہا ہے، تو قرآن کا پڑھنا بھی عبادت ہے۔ جی ہاں، قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے، قرآن پاک، قرآن مجید، فرقان حمید کو باوضو چھو لینا یہ بھی عبادت ہے، ثواب کا کام۔ تو یہ ایسی ایسی عبادات، کاش ہماری آنکھیں سکون پائیں قرآن دیکھتے ہوئے، ہماری صبح اس حال میں کہ ہم نماز پڑھیں اور قرآن کی زیارت بھی کریں، قرآن کی تلاوت بھی کریں۔ آج بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی رات کو آنکھیں بند ہوتی ہیں تو معاذ اللہ اسکرین پر کیا کیا چیزیں دیکھتے ہوئے وہ سوتے ہیں، لیکن اگر وہ اٹھ جائیں، بیدار ہو جائیں صبح، تو سب سے پہلے ان کو اسکرین چاہیے، وہ چاہے ٹیلی ویژن کی اسکرین ہو یا موبائل کی اسکرین ہو، وہ کسی نہ کسی طرح اسی میں ہی مشغول ہو جاتے ہیں۔ ایک وہ وقت بھی تھا کہ جب لوگ قرآن اور عبادت کرتے ہوئے آرام کرتے، بلکہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں، وہ ہمارے لیے آئیڈیا لگائیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کتنی دعائیں منقول ہیں، آپ سوتے تو کچھ نہ کچھ آپ پڑھتے، آپ رات میں اگر آنکھ کھل جاتی، بیدار ہوتے، اس وقت کی دعا بھی آپ کو ملے گی، اس وقت کے ذکر و اذکار بھی ملیں گے، صبح اٹھے تو سب سے پہلا کیا کام ہے، وہ بھی ذکر و اذکار آپ کو ملیں گے۔ تو کچھ نہ کچھ ایسے معمول تو ضرور ہونے چاہیے کہ آدمی سوئے تو بھی اللہ کی عبادت کرتا ہوا، یعنی وہ ذکر اللہ کرتا کرتا ہی آرام کرے، اور اس نیت کے ساتھ آرام کرے کہ میں نے صبح فجر کی نماز کے لیے بھی اٹھنا ہے، تو یہ سونا بھی اس کے لیے کس قدر عبادت بنے گا۔ اپنی عبادتوں پر قوت پانے کے لیے کچھ دیر آرام یہ کرتے ہیں جو رات کو کریں یا صبح کے وقت کریں، تو یہ سونا بھی کس طرح اس آدمی کے لیے عبادت کا کام بن جائے گا۔ اگر ہم سمجھیں اور اس کو عبادت بنائیں تو یہ عبادت بھی بن سکتا ہے۔ تو بہرحال اس آیت میں حکم دیا گیا کہ قرآن کی آپ تلاوت کریں، اور دوسری بات یہ فرمائی گئی کہ نماز قائم کریں، نماز قائم کریں، اقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ یہ نماز فحش اور برائی سے روکتی ہے، منع کرتی ہے، نماز پڑھو گناہ سے بچو۔ نماز ایک تحفہ دے دیتی ہے بندے کو کہ اس کو کئی کاموں سے، گناہ کے کاموں سے اس کو پاس رکھ لیتی ہے۔ جی ہاں مدنی چین کے ناظرین، نماز انسان کو نیک بناتی ہے، نماز انسان کو گناہوں سے بچانے والے کام کرتی ہے۔ آپ خود غور کریں کہ جو شخص نماز پڑھنے کا عادی ہوگا وہ کتنے گناہوں سے بچے گا، وہ چاہے مارکیٹ میں ہو، چاہے آفس میں ہو، چاہے کہیں کسی مجمع میں ہو، اس کے ذہن میں ایک تصور ہے، خیال ہے کہ مجھے نماز پڑھنی ہے۔ جب اس کو نماز کا تصور ہے، جب اس کو نماز کا خیال ہے، تو اب وہ اپنے کپڑوں کو بھی صاف رکھے گا، کپڑوں کو ناپاکی سے بچائے گا، ہر طرح کی غلاظت اور گندگی سے بچائے گا، یہ کیونکہ اس کو اپنے کپڑوں کی حفاظت بھی کرنی ہے، اس کو نماز پڑھنی۔ اس اعتبار سے بھی انسان کئی ایسے گناہوں سے بچتا ہے۔
نماز کا اپنا ایک اثر رہتا ہے، آدمی کے اندر ایک روحانیت رہتی. اس نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد مسجد گیا، نماز اس نے پڑھی. اب نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکل رہا ہے تو وہ کیا عام اس آدمی کی کیفیت میں ہوتا ہے کہ جو مسجد گیا ہی نہیں، جس نے نماز پڑھی نہیں؟ ہرگز ایسا نہیں. اس کی کیفیات میں تبدیلی آتی. وہ کتنی دیر نماز میں مشغول رہا، اتنی دیر گناہوں سے بچا رہا، تو نماز گناہوں سے بچاتی. پھر اس نماز کا اثر باہر جب نکلا تو بھی اس کا اثر ہے. انسان کے ذہن بنتا ہے، میں نے ابھی سجدہ کیا ہے، کیا اب میں جھوٹ بولوں؟ کیا اب میں کسی کے ساتھ دھوکہ کروں؟ جی ہاں، ہونا ایسا ہی چاہیے کہ یہ تصور رہے، میں نے ابھی عبادت کی ہے، رب کے آگے جھکا ہوں، رب کے آگے اپنے بندے ہونے کا اقرار عملی طور پر کیا ہے، میں نے اس رب کی عبادت کرنے کے اندر اپنے آپ کو جھکا دیا، سر تسلیم خم کر دیا، جھک گیا اس کے آگے کہ میں کچھ نہیں، مالک تو ہی تو ہے، میرا سب کچھ تیرا ہی ہے، تیرا ہی عطا کیا ہوا ہے. یہ تصورات ہیں. یہ نماز انسان کو عاجز بناتی ہے، یہ نماز انسان کو منکسر المزاج بناتی ہے، یہ نماز انسان کے اندر ایک خوف اور خشیت والی کیفیت پیدا کرتی ہے، یہ نماز انسان کو عدل اور انصاف کا درس دیتی ہے، یہ نماز انسان کو برائی سے بچاتی ہے، بدکاری سے بچاتی ہے، بد نظری سے بچاتی ہے، یہ نماز اس کو حرام کاموں سے بچانے کے لیے بہت معاون ثابت ہوتی ہے. تو نماز کو ضرور قائم کیا جائے. آپ سوچ رہے ہوں گے کئی لوگ ایسے ہیں گناہ کے کام ہو جاتے ہیں، تو کیا ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ نماز چھوڑ دے؟ ہرگز نہیں. مدنی چر کے ناظرین، ہرگز ایسے نہیں. نماز کو نہیں چھوڑنا چاہیے. اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں. کسی نے سر پہ ٹوپی رکھی، امامہ رکھ لیا، چہرے پہ داڑھی سجا لی. ارے میرے بھائی، یہ عمل کرنے کے بعد یہ کوئی فرشتہ نہیں بن گیا، یہ انسان ہی ہے، اور انسان ہے، اس سے غلطی ہوگی. اگر کسی معاملے میں اس سے غلطی ہوتی ہے تو خدا را اس کو بھی معاشرے کا ایک فرد سمجھتے ہوئے صرف نظر کیجئے، اس کو بدنام مت کیجئے. یہ مت کہیے کہ یہ امامے والے نے ایسا کر دیا، داڑھی والے نے ایسا کر دیا، نماز پڑھنے والے نے ایسا کر دیا، یہ اس کی حوصلہ شکنی اس انداز سے ہوتی ہے. اور یہ عجیب تماشا ہے، برائی معاشرے میں بہت سے لوگ کرتے ہیں، لیکن جب کوئی ایسا نماز پڑھنے والا برائی کا معاملہ کرے، یا معاشرے میں کوئی دینی طور پر نسبت رکھنے والا کسی برے کام میں کسی نہ کسی طرح ملوث ہو جائے، تو لوگ اس شخص کی برائی کہنے کی بجائے معاذ اللہ دین کے اس شاعر کے بارے میں، وہ نماز کے بارے میں، یا داڑھی کے بارے میں، یا امامے کے بارے میں، یا اس کی حج کے بارے میں، یا اس کی زکاتیں ادا کرنے کے بارے میں، اس کے سخاوت والے معاملات کے اندر یہ ساری چیزیں لے کر آ جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ نیکیاں کر رہا ہے اور کام اس کے یہ ہیں. ارے اللہ کے بندو، یہ مت کیا کریں ایسا. عام آدمی اگر روڈ پہ چلتا ہوا کسی کے ساتھ کچھ غلطی کر دیتا ہے، چاہے کوئی ٹریفک کا اصول توڑ دیتا ہے، یا کسی کو اوورٹیک کر دیتا ہے، اور اس کے چہرے پر داڑھی ہو تو فوراً لوگ داڑھی کو نشانہ بناتے ہیں، یہ کون سا طریقہ ہے؟ کیا صرف داڑھی والے ہی ایسے کر رہا ہے اور کوئی بھی نہیں کر رہے تھے؟ تو خدا را دین کی ان چیزوں کو مذاق مت بنائیے. اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، کسی داڑھی والے سے بھی ہو سکتی ہے، کسی مولانا سے بھی ہو سکتی ہے. تو حوصلہ شکنی ان چیزوں کی اس طرح نہیں کرنی چاہیے، ان چیزوں کو جو ذکر نہیں کرنا چاہیے. ہاں، یہ نیک عمل اس کو کسی نہ کسی درجے پر جا کر یہ ضرور اس برائی سے روک دے گا. وہ نیک عمل چھوڑے نہیں، نیک عمل کرتا رہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بات عرض کی گئی کہ ایک انصاری جوان ہے، وہ نماز پڑھتا ہے اور گناہ بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی نماز کسی دن اسے ان باتوں سے روک دے گی. نماز یعنی کسی دن ان باتوں سے روک دے گی. چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ کچھ ہی دنوں بعد اس شخص نے اس گناہ سے توبہ کر لی اور اس کی حالت بہت بہتر بن گئی، وہ اچھی حالت والا ہو گیا. تو یہ کیا ہوا، نماز یہ نیکی کا عمل اس کو کسی نہ کسی صورت میں کسی نہ کسی طرح ایسی وہ دعوت گویا کہ دیتا ہے، ایک خاموش میسج اسے دیتا ہے کہ جس سے وہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، برائی سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے. ایک اور روایت میں بیان کیا گیا کہ ایک شخص وہ نماز بھی پڑھتا ہے اور اس سے چوری کا عمل ہو گیا اور چوری کا عمل کر لیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ان قریب نماز اسے ضرور روک دے گی، اس چیز سے نماز روکے گی اسے. اور ایسا ہوتا ہے، جی ہاں ایسا ہوتا ہے، نماز اس کو کئی ایسے برے اعمال سے وہ روک دیتی ہے. یاد رکھیں اگر کوئی اس کے باوجود بھی نماز میں مشغول ہے لیکن وہ برائی سے نہیں رک رہا، تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ نماز کو کما حقہ ادا کرنے سے قاصر رہتا ہے. نماز کا جس طرح حکم ہے شریعت مطہرہ میں وہ اس طرح نماز کو پڑھتا نہیں. جب نماز کو ویسے پڑھتا نہیں ہے تو اس کے فوائد بھی اس کو کما حقہ یوں ملتے نہیں ہیں. جی ہاں بالکل واضح سی بات ہے کہ جب آدمی کوئی دوائی استعمال کرے اور طبیب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق وہ نہ تو پرہیز کرے، نہ وقت پر دوائی کھائے، نہ جس طرح کھانی ہے ویسے کھائے، تو کیا کل کو جا کر طبیب ڈاکٹر کو جا کر یہ کہے گا کہ آپ کی دوائی کا مجھے اثر نہیں ہوا؟ ڈاکٹر تو سب سے پہلے یہ بات تو سب کو سمجھ میں آ جاتی، اور بار بار تصور رہتا ہے کہ ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے، یہ کھانے سے ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے، یہ کھانے سے ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے، یہ تصور رہتا ہے اس سے میری صحت خراب ہو جائے گی، اس سے میرے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے گا، یہ تصور رہتا ہے. لیکن میرے پیارے بھائیوں، جب یہی تصور ہمیں اللہ کے بارے میں یوں آ جائے، یہ رہے تصور کہ میں نے اس برے کام سے بچنا ہے کیونکہ مجھے اللہ نے منع کیا ہوا ہے، میں نے سود سے بچنا ہے کیونکہ مجھے اللہ نے منع کیا ہوا ہے، میں نے جھوٹ بولنے سے بچنا ہے کیونکہ مجھے اللہ نے منع کیا ہوا ہے، میں نے برے کاموں سے بچنا ہے کیونکہ مجھے میرے رب نے منع کیا ہوا ہے، جب اس کی بار 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 پریکٹس یہی ہو جائے گی تو پھر یہ بچے گا، پھر یہ بچے گا اس کام سے بچے. تو نماز تو یہ درس دیتی ہے، نماز یہ ایک برائی سے روکنے کا ایک ذریعہ ہے، وہ روکتی ہے یعنی منع کرتی ہے، امر کرتی ہے کہ رک جاؤ. وہ کس طرح روکتی ہے؟ تلاوت کے انداز سے روکتی. کبھی ہم تلاوت کرتے ہیں نماز کے اندر، وہ احکامات رب کے ہی تو احکام پڑھتے ہیں ہم نماز کے اندر. قرآن پاک کے اندر اگر ہم یہ پڑھیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو، یہ نماز میں تو پڑھا ہم نے، لیکن بعد میں ہم جا کے کچھ اور کریں گے تو ایسا ہرگز نہیں. تو اس طرح کے نماز کیسے ان چیزوں سے روکتی ہے، تو جب ہم نماز کو واقعی اپنے اوپر ایسی نافذ کریں گے اور کما حقہ نماز پڑھیں گے جس طرح نماز پڑھنے کا حکم تھا، تو ویسے ہی اگر ہم نماز پڑھیں گے تو پھر یہ نماز بھی انشاءاللہ ہمارے لیے بہت معاون ثابت ہوتی ہے اور برائیوں سے روکنے کے لیے بڑی مدد ملتی ہے. تو نماز کو ویسے پڑھیں جیسے پڑھنے کا حکم ہے. اگر کوئی شخص نماز کو ایسے پڑھتا ہے کہ جس انداز سے وہ نماز کے تقاضے ہی پورے نہیں کرتا، تو اس کے لیے روایت میں یہ بات بیان کی گئی، جس شخص کو اس کی نماز بے حیائی اور برائی سے نہ روکے تو اللہ تعالی سے دوری کے سوا کچھ حاصل نہیں، کیونکہ اس کی نماز ایسی نہیں ہے جس پر ثواب ملے یا جو اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہو. اللہ اکبر. تو یہ نماز، یعنی جس نے نماز ہی ایسی پڑھی کہ اس کے شرائط کا خیال نہ رکھا، اس کے اصول و ضوابط قواعد کا خیال نہ رکھا، احکامات کا خیال نہ رکھا، تو وہ نماز اس کے لیے کماکو درست نماز ہی اس نے نہیں ادا کی، تو اس کو اس کے فوائد بھی نہ ملے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے آپس میں گفتگو کر رہے تھے، لیکن جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو آپ ایسے ہو جاتے گویا آپ ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہیں اور نہ ہم آپ کو پہچان پاتے، یعنی آپ اللہ تبارک و تعالی کے عظمت میں اس قدر مشغول ہو جاتے کہ آپ کی کیفیت ایسی ہو جاتی۔ تو کاش ہم بھی نمازیں سے پڑھیں، انت عبد اللہ کا انک ترا، اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، ایسی خوف اور خشیت والی کیفیت اپنے اندر داخل کر کے اور یہ کیفیت بنانے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہماری نماز بھی کما کو درست طریقے سے وہ نماز بھی ہو، اس نماز سے ہمیں خوف اور خشیت یہ صفت بھی ہمیں ملے، تو انشاءاللہ دنیاوی کئی کاموں سے بھی ہم جو برے کام ہیں ان سے بچنے کے لیے ہماری معاملت ہوگی۔ اللہ کریم مجھے آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا، اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن قرآن